أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک توفیق دی کہ ایک ذمہ داری کی جو پوری دنیا نے انجام دینی ہے، اور یہ کہ قرآن مطالعہ کا دین اس دنیا کے اوپر باقی رہنا ہے. قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے کہ ولو کرہ المشرکون، چاہے کفر اور شرک نہ چاہیں، پسند نہ کریں، تب بھی قرآن مطالعہ کا دین باقی رہے گا. وہ کام جو ہر صورت میں انجام پانا ہے، خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس سعادت دی کہ ہم اس کام کا ایک حصہ بن سکیں، اللہ کی سنت کا ایک حصہ بنتے ہوئے دین کے نام کو زندہ کرنے کے لیے اس نے سید الشہداء کی عزاداری قرار فرمائی. اور ہم اور آپ 1400 سال کے اس فاصلے کے باوجود اس عزاداری کا حصہ بننے کی سعادت حاصل کر پائے. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس سعادت کا شکرانہ بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہماری نسلوں کے اندر ذکر سید الشہداء کو جاری و ساری کیا، ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم یہ ذکر ابھی بھی جاری رکھ سکیں، باوجہ بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں عزاداری کی سعادت دی ہے، صرف یہ ہونا کہ عزاداری جاری و ساری ہے ہمیں اور آپ کو اس بات پر مطمئن نہ کرے کہ ہم اور آپ اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا بھی کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کسی حکم کے نتیجے میں کوئی کام انجام پا رہا ہوتا ہے، انجام بھی پا جاتا ہے، نتائج بھی مل جاتے ہیں، لیکن انجام دینے والا اپنی معرفت کی کمی کی وجہ سے، اپنے شعور کی کمی کی وجہ سے، اور دوسری مشکلات کی وجہ سے وہ جزا حاصل نہیں کر پاتا جو جزا خدا تعالیٰ نے اس کام کے اندر رکھی ہو. مثلاً آپ تاریخ کے اندر احساس کرتے ہیں اور اس کی مثال کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کا نبی کسی ظالم کے ذریعے سے محفوظ ہو گیا، اللہ کے نبی کی کسی ظالم کے ذریعے سے حفاظت ہو گئی. حضرت موسیٰ کی مثال کو خدا تعالیٰ نے شاید اسی لیے بار بار قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ ایک کام تھا جو انجام پانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزرنی تھی، اور اس زندگی کے گزرنے میں خدا تعالیٰ نے معجزہ یہ دکھایا کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کا نگہبان بھی سمجھیے قرار پا گیا. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ اس شخص کو کوئی سعادت نہیں ملی جو اس کام کو انجام دے رہا تھا. بہت دفعہ ایسا ہوگا کوئی کام انجام پا رہا ہوگا، انجام پاتا رہے گا، انجام دینے والوں کو کچھ زیادہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ سب کیوں انجام پا رہا ہے. یہاں تک کہ شاید بہت عرصہ گزر جانے کے بعد، کئی صدیاں گزرنے کے بعد کوئی نتیجہ ظاہر ہو، شاید معمولی سی کوئی جزا بیچ میں مل بھی جائے ان لوگوں کو جنہوں نے انجام دیا، لیکن اصلی نتیجہ وہ لوگ حاصل نہیں کر پائیں گے. بعد اوقات یوں احساس ہوتا ہے کہ خدا نے متعلق کے کام ایسے ہی ہیں کہ ایک انجام دینے والا انجام دے دیتا ہے، شاید اچھی نیت بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ جزا بھی نہیں ملنی ہوتی، لیکن بعد میں جا کے کوئی نتیجہ نکلنا ہے. ابھی جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے یہ اطلاع دی ایک ای میل کے ذریعے سے کہ جنوبی امریکہ کے کسی علاقے کے اندر کچھ سنتیں ہیں جو انجام پاتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے 12-13 سال پہلے اس کے بارے میں کہیں پڑھا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے اندر اس کے نزدیک کے علاقے میں انجام پاتی ہیں، جس میں مکمل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انجام دینے والوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اپنے طور پہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ وہ چیزیں ہیں جو انجام پاتی رہیں گی اور کچھ صدیوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وہاں پر کوئی نتیجہ حاصل ہونا ہوگا. یا ابھی یورپ کے بہت سارے علاقوں کے اندر بیوی کا نام باقاعدہ لیا جاتا ہے، تسبیح کے ساتھ ایک بیوی کا نام لیا جاتا ہے جو ان کے خیال میں حضرت مریم کا کوئی روپ ہے. پرتگال کے اندر شہر ہے بیوی کے نام پر. عجیب ہے کہ اگر آپ دنیا کے نقشے پہ غور کریں تو 3 شہر آپ کو بیوی کے نام پہ ملیں گے، ایک برازیل کے اندر ہے، ایک پرتگال کے اندر ہے اور ایک اور کسی شہر کسی ملک کے اندر جس کا ذہن میں میرے نہیں آ رہا. اب یہ کیا ہو رہا ہے، یورپ کے کسی علاقے میں جو 100% عیسائی ہے، بیوی کے نام کا گرجا گھر بنا ہوا ہے، بیوی کے نام کا شہر ہے، وہاں پر ہر روڈ کا نام بیوی کے نام پر ہے، ہر جگہ بیوی کا مجسمہ، انہوں نے مثلا ایک بیوی جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے مجسمہ بنایا ہوا ہے، باقاعدہ بیوی کا نام ہے، ان کا نام گرامی فاطمہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، درود بھیجے گا نام مقدس کا. سب لوگ وہاں پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، حتی پوپ جو گزشتہ گیا ہے اس نے 2 دفعہ اس جگہ کا دورہ کیا. بیوی کا نام زندہ ہے وہاں پر، لوگ نہیں جانتے کہ یہ نام کون ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں بیوی مریم کا ایک نام یہ نام ہے. اور یہ سب کا سب واقعہ شروع ہوا ہے پہلی جنگ عظیم کے قریب. بعض اوقات یوں احساس ہونے لگتا ہے کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو 100% انجام پانا ہے، انجام بھی پا جاتا ہے، بیچ میں انجام دینے والوں کو کوئی خاص جزا نہیں مل رہی ہوتی، آگے جا کر کچھ اور ہونا ہے، آگے جا کے کوئی نتیجہ نکلنا ہے. ہم اور آپ کو جس بات سے گھبرانا چاہیے وہ یہ قانون ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو گھبرانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور آپ کا کام بس کسی ذمہ داری کو آگے پہنچانے کا ہو جس کو ہم خود انجام نہ دے سکے، کسی اور نے انجام دینا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی بھی مرحلے میں کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہے کہ خدایا میں تیری دی ہوئی ذمہ داری کو انجام دینا چاہتا ہوں، تو خدا اس سے گریز بھی نہیں کرے گا، نعوذ باللہ خدا نے مطالب بخل نہیں کرے گا کہ نہیں یہ ذمہ داری کسی اور کے لیے رکھی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. اگر کوئی صلاحیت ثابت کر دے تو وہ ذمہ داری کو اٹھا لے گا، ذمہ داری کو وہ انجام دے دے گا. گویا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں سید الشہداء کا پیغام ایک ذمہ داری کی طرح موجود ہے، جاری و ساری بھی ہے. 2 مہینے 8 دن ہماری اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اگلی نسل کے لیے چل رہا ہو. اس نسل کو فائدہ ہونا چاہیے، اس نسل کو اس پیغام پہ عمل کر لینا چاہیے. اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی کسی دی ہوئی ذمہ داری کو ڈھنگ سے انجام نہیں دیں گے تو ہم نہ کریں گے کوئی اور کرے گا. پھر دوسری مشکل ہمارے ساتھ یہ آتی ہے، بس ایک اچھے کام کا جاری رہنا مجھے اور آپ کو مطمئن نہ کرے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. نہیں، ابھی 2 مشکلات باقی ہیں، ایک ممکن ہے ہو رہا ہو آگے کے کسی کام کے لیے اور ہم اس کو ادھورا انجام دے رہے ہوں، دوسری مشکل اگر ڈھنگ سے انجام نہیں پایا تو کوئی اور ہوگا جو پھر صحیح سے انجام دے گا. کیونکہ خدا کا دین بے مقصد نہیں ہو سکتا، خدا کی کوئی سنت بے مقصد نہیں ہو سکتی. اب ایک مثال اور اس سلسلے میں عرض کروں، فرمایا یہ قرآن کریم فرماتا ہے 100% قطعی آئے کریمہ ظاہر ہے، ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں بے حیائی اور برائی نہیں رک رہی، تو اس میں 2 امکان ہیں، یا تو یہ کہ نماز ہمارے یہاں سے ختم ہونے والی ہے، کیوں ہم نے نماز کا کام انجام نہیں دیا. قرآن کریم نے فرمایا تھا ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر کسی معاشرے میں نماز ہے اور بے حیائی اور برائی نہیں رک رہی تو 2 چیزوں سے ڈرے وہ معاشرہ. پہلی بات یہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سعادت سے محروم ہونے والے ہیں کیونکہ ان کو جو کام دیا گیا تھا وہ انہوں نے انجام نہیں دیا. نماز بے حیائی اور برائی سے روکنی تھی، انہوں نے ایسی نماز پڑھی جو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی. ایک خطرہ یہ، اس کا مطلب ہے ان کے یہاں سے نماز ختم ہونے والی ہے. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ نہیں، نماز تو جاری رہے گی، ان کو فائدہ نہیں ملے گا، آگے آنے والے کسی اور کو فائدہ ملے گا، ان کو بھی حیائی اور برائی سے روک لے گی، یہ اس مصیبت میں پڑے رہ جائیں گے. جو خطرہ ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیشہ، جو کھل کر ہر جگہ بیان کرنا مشکل ہے، یہاں پہ بیان کرنا آسان ہے، یہ مشکل ہے کہ کہیں عزاداری کے ساتھ ہم نے اگر صحیح ذمہ داری ادا نہ کی تو ان دو میں سے کوئی ایک مصیبت ہمارے اوپر آنے والی ہے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ عزاداری کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے کہ ہم نہ کریں کوئی اور کرے گا، یا ہم کرتے رہیں گے وہ جزا نہیں ملے گی جو اس کی جزا ہے، آگے کوئی اور آئے گا وہ جزا اٹھا لے گا. پھر ہمارے سر کے اوپر ایک سوال رہ جائے گا، بولیے کہ جب تم اتنے نزدیک تھے تو تم نے وہ کیوں نہیں کر لیا جو دوسروں نے انجام دیا. ہر صورت میں میں اور آپ ذمہ دار ہو جائیں گے، خدا نہ کرے چھن گئی تب بھی ذمہ دار، خدا نہ کرے آگے کسی نے آ کر اس کی جزا لینی ہے، آگے آ کر کسی نے اس کا ثواب حاصل کرنا ہے، تب بھی ذمہ دار. دونوں صورتوں میں ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. اب اس ہوشیاری کے کچھ پہلو ہیں، خاص کر عزاداری کے حوالے سے، چونکہ پہلی مجلس ہے، چند نکات عزاداری کے حوالے سے عرض کروں گا اور پھر موضوع بحث کی طرف، جس کی تشریح آج انشاءاللہ عرض کر دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم سب کے لیے ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ عزاداری کسی رسم کا نام نہیں ہے. میرا نہیں خیال یہاں پہ موجود کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جو یہ سوچتا ہو عزاداری ایک رسم کا نام ہے. اگر کوئی ایسا سوچتا بھی ہوگا تو مشکل ہے کہ یہاں پر آئے گا، کسی اور جگہ جائے گا اس رسم کو نبھانے کے لیے. اس کو پتا ہے ہم یہاں پہ کسی رسم کو نبھانے نہیں آئیں گے. ہم سب جانتے ہیں عزاداری ایک شعور کا نام ہے. عزاداری انہی اہداف کے لیے ہے جس کے لیے سید الشہداء کا قیام تھا. عزاداری انہی کاموں کو انجام دینے کے لیے جس کی سید الشہداء نے شہادت دی تھی. بس ہمیں اور آپ کو مسلسل اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہنا چاہیے، اگر آج سید الشہداء شہادت دیتے کس مقصد کے لیے دیتے؟ اس مقصد کے لیے یہ عزاداری ہونی چاہیے تھی. اور اگر یہ عزاداری اس مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہی تو اس کا مطلب یہ اپنے حق کو ادا نہیں کر رہی. ہمارے خیال میں سید الشہداء نے مختلف لوگوں کے مختلف درجات بیان کیے ہیں اپنی شہادت کے حوالے سے. اس کے اوپر ہم تفصیلی بحث بھی کر چکے ہیں کہ سید الشہداء کا انداز کیا تھا، جو پیغام تھے وہ کیا تھے. صرف دہرانے کی خاطر کے چند نکات میں ہم دہراتے چلے جائیں. ایک عمومی پیغام ہے سید الشہداء کی عزاداری کا. عمومی پیغام یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں انی اورید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. یہ سید الشہداء کی عزاداری کا سب سے عمومی پیغام ہے. عمومی پیغام میں فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں. اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ عزاداری ہو اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ ہو، اس کا مطلب ہے عزاداری کی حقیقت سے جاہل ہے. عزاداری سمجھتا ہی نہیں ہے کہ عزاداری ہے کیا چیز. سید الشہداء اپنی شہادت کا ادب بتا رہے ہیں انی اریدو ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں. اگر عزاداری کے اندر امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ ہو، اس کا مطلب عزاداری عزاداری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ کام نہیں ہے جو سید الشہداء نے پسند کیا تھا کہ انجام پانا چاہیے. بس پہلا ادب یہ ہونا چاہیے، آپ اور میں جتنا بھی عزاداری کے اندر شرکت کر رہے ہوں مسلسل اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہے کیا ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا حصہ بن رہے ہیں. اگر نہیں بن رہے اس کا مطلب ہے انصاف نہیں ہوا. جو کچھ بھی ہوا، مثلا ہم جو ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں علمی عیاشی ہو گئی، الفاظ کے ذخیرے بکھیر دیے گئے، سمندر بہا دیے گئے، سارے کام ہو گئے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ ذمہ داری ادا نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے اگر عزاداری کا کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہونا ہے تو عزاداری میں شرکت کرنے والے کا کام یہ ہے کہ معروف میں آگے بڑھے اور منکرات کو ترک کرے. بس دو طرفہ ذمہ داری ہے. بولنے والے کی ذمہ داری یہ امر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کرے، اچھائی کا حکم دے برائی کو روکے. سننے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ سننے والے کی ذمہ داری یہ اچھائیوں کو بڑھائے برائیوں کا خاتمہ کرے. اگر آپ نے ایک سال عزاداری میں شرکت کی، دو مہینے آٹھ دن جو ہم نے طے کیے، عزاداری میں شرکت کی، نہ کوئی برائی کم ہوئی نہ کوئی اچھائی بڑھی، اس کا مطلب ہے آپ شہادت سید الشہداء کے اہداف سے دور رہے. اس کا مطلب آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا. ہر گزرتا ہوا سال عزاداری کا ہمیں اور آپ کو چند برائیوں کے خاتمے میں مدد دے، چند اچھائیوں کو بڑھانے میں مدد دے. اگر یہ انجام نہیں پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام سید الشہداء نے یہ عمومی ذمہ داری دی. دوسرا کام جو سید الشہداء نے اپنے چاہنے والوں کو دیا وہ یہ کہ میں نے اسلام پر برا وقت دیکھا، میں نے اپنی جان دی، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے خیال میں شیعہ صرف اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ سید الشہداء کی زیادت کا تذکرہ کرے، شیعہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ سید الشہداء کی طرح شہید بھی ہو اگر ضرورت پڑے. شیعہ دونوں چیزوں کا ذمہ دار ہے. یعنی اگر کوئی تصور یہ کر رہا ہے شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ کرے اور معاملہ ختم ہو گیا، یہ تو بہت مختصر سی ذمہ داری ہے. یہ تو وہ ہے نہیں جو سید الشہداء نے کیا. مثلا سید الشہداء نے آیا صرف تذکرہ کیا تھا یا کہ نہیں، جب موقع آیا میدان کے اندر تشریف لائے، جو کر سکتے تھے کر گزرے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اور آپ ہر میدان کے اندر شہادت کے اوپر معاملے کو لے کر جائیں، لیکن ہر میدان کو خالی کر کے صرف ذکر پہ اکتفا کرنے، اتنا انصافی ہے؟ سید الشہداء میدان عمل کے اندر آئے تھے. ہمارے خیال میں جو شیعہ کے لیے انہوں نے پیغام دیا وہ یہ کہ تم میدان عمل کے اندر رہو. اب اگر آج اسلام کو کہیں ضرورت پڑتی ہے اور میں اور آپ شیعہ ہونے کے ناطے میدان عمل کے اندر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری کوتاہی ہے جو ہم انجام دیں گے. اگر اسلام پر کوئی وقت پڑ رہا ہے، آپ کو اور مجھے سر فہرست ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہم دشمن کی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں، جس جگہ پہ وہ ہمیں گھسیٹنا چاہتے ہیں ہم گھسیٹتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں، لیکن ہوشیاری دکھائیں، معاملات کو دوسروں کے حوالے نہ کریں، سپرد نہ کریں. شیعہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے. اگر کہیں دیکھتا ہے اسلام کا کام یہ ہے کہ یہ انجام پانا چاہیے، اس کو انجام دینا چاہیے. بدقسمتی سے ہم لوگوں سے ایک کوتاہی یہ ہو گئی کہ ہم نے بعض بہت اہم ایشوز کو جو ہماری ذمہ داری بنتے تھے اپنا ایشو نہیں سمجھا. میں کھل کر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، البتہ نہ اتنا کھل کر کہ دوسروں کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے، لیکن کم از کم اتنا کہ بات ضرور بیان ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثال کے طور پر اگر کوئی اسلام کے اوپر مجموعی مشکل آتی ہے، رسول خدا کے نام کی توہین ہوئی، مثلا یورپ کے اس ملک کے اندر جس میں رسول خدا کے نام کے ساتھ اہانت کرنے کی کوشش کی گئی، ارے ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ یہ کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کسی اور کا مسئلہ ہے، ہمارا اصلی مسئلہ کچھ اور ہے. ہم نے اس قسم کی ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے کہ وہ مسائل جو اسلام کے عمومی مسائل ہیں وہ دوسروں کی ذمہ داری ہے، اور جو خاص کر محدود مسائل ہیں جن کا خاص تعلق مثال کے طور پر صرف عزاداری سے ہوگا، صرف اہل بیت سے ہوگا، وہ ہمارے مسائل ہیں. قرآن کا مسئلہ ہے وہ کسی اور کا ہے، نبی اکرم کی ذات کا معاملہ ہے وہ کسی اور کا ہے، ہمارا معاملہ خاص کر صرف اہل بیت کا ہے. یہ تقسیم ہم نے کیوں کی ہے؟ جو قرآن و اسلام کا معاملہ ہے وہ ہمارا معاملہ ہے، وہ کسی اور کی ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ ورنہ خود سید الشہداء کی شہادت اصلا ایک عمومی معاملے کی خاطر تھی. سید الشہداء نے شہادت دی کیونکہ ایک ظالم جابر حکمران جس کے اندر اسلام کی کوئی اہلیت نہیں تھی، اسلام کے نام پر خلافت حاصل کرنا چاہتا تھا، اسلام کو تحس نحس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سید الشہداء میدان عمل کے اندر تشریف لائے. لیکن دوسری مشکل ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے کہ ہمارے موضوعات تقسیم ہو گئے ہیں عزداری کے اندر. جو اسلام کے عمومی مشکلات ہیں ان کو اپنی مشکل نہیں سمجھتے، اور جو خصوصی مشکلات ہیں صرف ان کو سمجھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ان کو ہم اپنا مسئلہ نہ سمجھیں، سمجھیں، لیکن وہ بھی مسائل ہمارے مسائل. پر شیعہ کا دوسرا کام یہ ہے میدان عمل کے اندر رہے. اب خاص کر ان چند مجالس کے حوالے سے جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک مشکل کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کے لیے چند مجالس کا موضوع انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ مشکل ہمارے سامنے یہ ہے. بحمد اللہ ہمارے معاشرے میں گزشتہ 25-20 سال میں 25 سال میں کافی تبدیلی حاصل ہوئی ہے. یعنی جو اس معاشرے کا مقایسہ کر لے 25 سال پہلے سے، وہ سمجھ جائے گا کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم اب بہت برے کی سمت گئے. اس محدود حلقے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ہاں اگر پورے معاشرے کو دیکھیں تو 25 سال کے مقابلے میں برائی کی سمت گیا ہے. پورا معاشرہ مجموعی طور پر اگر دیکھیں، پورا پاکستان کا معاشرہ، تو برائی کی سمت گیا ہے. لیکن اگر ہم اور آپ اپنے حلقوں کو دیکھیں، مثال کے طور پر جو لوگ یہاں موجود ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو 20-25 سال پہلے کے مقابلے میں دیکھیں تو ہمیں بہتری آئی ہے، ہمیں کچھ چیزوں میں بہتری آئی ہے. مثلاً 20-25 سال پہلے شاید نماز کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی، اب 20 سال سے اور پیچھے چلے جائیے، 25-30 سال پہلے لے جائیے، شاید نماز پر اتنی توجہ نہیں تھی. جو لوگ پرانے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اس بات کو. اب الحمدللہ کافی حد تک شعور ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں نماز پہ توجہ دینی ہے. مثلا 30 سال پہلے شاید خواتین کے پردے کے اوپر اتنا کوئی اصرار نہیں تھا، بے پردگی بہت زیادہ تھی، عمومی طور پر معاشرے میں حیا تھی جو اب ختم ہو گئی ہے، لیکن 25-30 سال پہلے ہمارے حلقوں میں پردے داری کم تھی، کچھ اور لوگ تھے جو پردے داری کے لیے مشہور تھے، اب الحمدللہ پردے داری کا ایک عنصر جو ہے وہ ہمارے ہاں ترقی پایا ہے. اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل آ رہی ہے، ہم جب اپنا مقابلہ کرتے ہیں بگڑے ہوئے معاشرے سے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگے ہیں. اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل آ رہی ہے، یعنی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جس جگہ تک ہم پہنچ گئے 25-30 سال میں آیا یہ کافی ہے یا کہیں اور جانا ہے، اس کا بنیادی فیصلہ کرنا پڑے گا. اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ایک قانون نافذ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس قانون کی وجہ سے خود بخود معاشرہ اندر اندر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی تشریح عرض کرتا چلوں، خدا تعالیٰ نے انسانوں کو چھوٹے اہداف نہیں دیے، خدا تعالیٰ نے انسانوں کو بہت وسیع اہداف دیے، بہت بڑے اہداف دیے، اور وہ اہداف ایسے دیے ہیں جو پوری زندگی میں انہیں طے کرتا رہے، راستہ ختم نہیں ہوگا. ہر انسان کے سامنے بہت لمبا راستہ رکھ چھوڑا ہے، بالکل بہتے ہوئے پانی کی طرح. اگر پانی بہتا رہے یہ صاف ستھرا ہے، اگر پانی ایک جگہ رک جائے، کچھ وقت رکا رہے، یہ جو رکا ہوا پانی ہے یہ بدبودار ہے. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، مسلمان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. اگر مسلمان مسلسل حرکت کرے، کمال کی سمجھ حرکت کرتا رہے، مسلسل حرکت اس کو زندہ رکھتی ہے، مسلسل ترقی اس کو زندہ رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر خود بخود بہتری آتی رہتی ہے. لیکن اگر کسی غلطی سے کسی چھوٹے ہدف کو اپنا اصلی ہدف سمجھ لے، چھوٹا ہدف لے لیا اس نے، وہ ہدف حاصل کر لیا، وہ پورا ہو گیا، اب یہیں پر رک گیا، اب جو رکے گا اب یہ بدبودار پانی کی طرح بن جائے گا، اب اس سے بھی محروم ہو جائے گا جس کو یہ چھوٹے ہدف کو سمجھ بیٹھا تھا. بہت بچکانہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے دیکھا بچے اسکول میں آتے ہیں تو وہ کچھ بچے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ جس کلاس میں ہمیں اس کے بعد کیا ہوگا، کچھ بچوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں مثلا میں آج کلاس 1 میں ہوں اب آگے کیا ہوگا، آپ اسے کہتے ہیں مثلا کلاس 2 میں جاؤ گے. اگر آپ اس کے سامنے ہدف نہ رکھ سکیں تو کیا ہوگا، آگے کا ہدف نہ ہو تو کیا ہوگا، بچے کی ساری توجہات ختم ہو جائیں گی، اس کے سارے جذبات، اس کا سارا رجحان وہیں پہ ختم ہو جائے گا. جس طرح ایک بچے کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ آپ نے اگر اگلا ہدف نہیں دیا اور چھوٹے ہدف پہ اس کو روک لیا، اس کی ساری توجہات ختم ہو جاتی ہیں. ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، معاشرہ بھی ایسے ہی ہے. اب ہم لوگ کے ساتھ ایک غلطی ہو رہی ہے، ہم نے ایک ہدف لیا، اس ہدف کو دیکھا کہ یہ ہدف ہے جو حاصل کرنا ہے، آگے کی نہیں سوچی، اس کے بعد یہیں پہ رک گئے، جب رکے بس مشکل بننا شروع ہو گئی. واضح عرض کروں آپ کی خدمت میں، لوگوں سے پوچھیے عزاداری کا مقصد کیا ہے، بہت سنجیدہ اور حساس سوال. پاکستان کے شیعہ سے پوچھیے پاکستان کے اندر عزاداری کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا بیان کرے گا؟ مثال کے طور پر یہ کہے گا کراچی میں اس وقت فرض کیجئے کہتا ہے 30 اشرے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں 50 ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر 50 ہو گئے اس کے بعد کیا ہے؟ کہے گا کراچی میں 50 ہوتے ہیں، حیدرآباد میں کم ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں حیدرآباد میں بھی زیادہ ہو جائے. فرض کریں ہو گئے، فرض کیجئے ابھی حکومت ایسی ہے جو فرض کرتے ہیں اشرے کم ہونے دیتی ہے، مجلس کم ہونے دیتی ہے، جلوس کم ہونے دیتی ہے. ایک گورنمنٹ آئی، اس نے کہا تم شیعوں نے جتنے جلوس نکالنے نکالو، جتنی مجلسیں کرنی ہے کر لو، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہدف کیا ہے؟ آپ کہیں گے مثال کے طور پر کچھ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں بعض جگہوں پہ ہمیں زنجیر زنی کی اجازت نہیں ہے، ہم زنجیر لگانا چاہتے ہیں، چلو لگا لو، 100 کا دستہ تھا 500 کا دستہ لگا لو، 1000 کا دستہ لگا لو، آگے کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. اگر ہم پاکستان کے اندر اپنے آپ سے پوچھیں ہمارا ہدف کیا ہے اور ہم اپنا ہدف یہ بتائیں ہمیں عزاداری کرنی ہے، آگے کی بات نہ کریں، پھر مشکل میں پھنس جائیں گے. 1 سال کی، 2 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، اب جہاں پر آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا، آگے کا ہدف نہیں دیا، اب مصیبت میں پھنس جائیں گے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آئے گا آگے کرنا کیا ہے. ہم میں سے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے، نہیں جانتے زندگی میں سید الشہداء کی عزاداری کے آگے ہدف کیا رکھا ہوا ہے، وہ حاصل کیا کرنا ہے. دوسری مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید اس سے زیادہ حساس مثال. فرض کیجئے میرے سامنے ایک جوان آئے اور مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب میں دیندار بننا چاہتا ہوں، دینداری میں کیا کروں؟ آپ کے خیال میں اسے کیا کہوں گا شروع شروع میں؟ مثلا میں دیکھوں گا کہ ابھی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ دیکھو داڑھی رکھنا اچھا کام ہے، وہ داڑھی رکھ لے گا. پھر میں اس سے کہوں گا کہ نماز پڑھنا اچھا ہے، وہ نماز پڑھ لے گا. میں اس سے کہوں گا احکام سیکھ لو اچھا ہے، وہ احکام سیکھ لے گا. فرض کیجئے پانچ سال میں اس نے سارے کام کر لیے، دعائے کمیل پڑھنے لگا، دعائے ندبہ بھی پڑھتا ہے، ہر روز تعقیبات پڑھتا ہے، نماز ساری مستحب نافلہ نماز شرط سب ادا کر دیتا ہے، توزیع المسائل رٹ چکا ہے، تمام احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، آگے کیا ہے؟ آگے کوئی راستہ ہے؟ دو صورتوں سے زیادہ نہیں ہے. یا تو میں اس سے کہوں گا آگے کوئی راستہ نہیں ہے، جو تھا وہ یہی تھا، اس کا مطلب ہے میں پھر اسی مشکل میں پھنس گیا، یہ وہ بچہ ہے جس کے سامنے آگے کوئی کلاس نہیں ہے، یہیں پر مصیبت شروع ہو جائے گی، اس کی ساری انسپریشن ختم ہو جائے گی، اس کے سارے جذبے ختم ہو جائیں گے، اس کی دینداری آہستہ آہستہ بے اثر ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے جذبات خالی ہو جائیں گے. ہمیں اپنے لیے چھوٹا ہدف نہیں بنانا ہے، ہمیشہ کوشش کیجیے کسی بڑے ہدف کی طرف جائیے. فی زمانہ کم از کم بڑا ہدف کیا بنائے آج کے زمانے کو دیکھیے، بتانا اگر ہم جوانوں سے یہ کہیں آج کے زمانے میں سب سے بڑا ہدف کیا ہے، فرض فرمائیے ہم نے کہا تم نے کچھ عبادات کو انجام دینا ہے، اس نے عبادات انجام دے دی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے اس وقت کے لیے، ہم یہ چاہتے ہیں جو اسلام نے ہمیں کمال کا راستہ بتایا ہے اس کمال کے راستے کی نشاندہی ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہمارے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے یہ بیان ہو جائے وہ جو اسلام انتہا پہ پہنچانا چاہتا ہے اس کا راستہ کیا راستہ بیان کیا اس نے، مختلف درجات واضح ہو جائیں، ہر آدمی اس میں سے یہ سوچنے کی کوشش کرے میں اس درجے میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اور آگے کا راستہ اس طرح سے بیان ہو جائے کہ ہر آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے اگر مجھے آگے بڑھنا ہے تو مجھے کن قدم کو اٹھانا پڑے گا. اب اس کے اندر جز وقتی ایک ہدف بتا دیتے ہیں، ایک ہدف یہ سوچتے ہیں جز وقتی ہدف کیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں ایک انتہائی ہدف کیا ہوگا. دونوں کے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر ہم سے کوئی پوچھے جز وقتی ہدف کیا ہے، پہلا ایسا ہدف جو ہم سب کو حاصل کر لینا چاہیے، پہلا ہدف ہے واجبات کو انجام دے دو، محرمات سے اجتناب کر دو، واجب انجام پا جائے حرام ترک ہو جائے، یہ اس وقت پہلا ہدف قرار پائے گا کسی بھی دور کے مسلمان کے لیے. آپ رسول گرامی کے زمانے میں ہوتے، مولا امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے، آٹھویں امام کے زمانے میں ہے، غیبت کبرا میں ہے، پہلا ہدف آپ کا محرمات کو ترک کرنا، واجبات کو انجام دے دینا. اچھا یہ پہلا ہدف خود بہت وسیع ہے اور خود اس کے اندر دھوکے کی گنجائش بہت زیادہ ہے. دھوکے کی گنجائش کس طریقے سے ہے؟ یہ پہلا ہدف ہے، اس کے بعد آگے اہداف ہے جن کی ہم تشریح کریں گے. اس میں دھوکا کیا ہے؟ اس میں دھوکا اس طرح سے ہے، ہم اور آپ کچھ فیلڈز بنا لیتے ہیں، کچھ میدان بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس میدان میں سارے واجبات پہ عمل ہوگا، سارے محرمات کو ترک کر دوں گا، اس میدان میں کوئی توجہ نہیں دے گا، اس میدان میں توجہ نہیں دے گا. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی کہے واجبات کو انجام دینا ہے محرمات کو ترک کرنا ہے، میں کہوں گا نماز اور عبادات میں قبول ہے، کمائی کے معاملے میں ہاتھ نہیں لگانا، کمائی کے معاملے میں قبول نہیں ہے. سارے واجبات انجام دوں گا عبادات کے معاملے میں، سارے محرمات اللہ کی طرف سے جو چیزیں حرام ہوئی ہیں وہ ترک کر دوں گا عبادات کے معاملے میں، لیکن اگر معاملہ کمائی کا ہے اب مجھ سے مت کہنا، وہاں میں اپنی مرضی چلاؤں گا. یہ دھوکہ ہے، صاف دھوکہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ آدمی دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک آدمی یہ کہتا ہے انفرادی زندگی کی بات کرو، میری زندگی کی بات کرو، سارے واجبات پہ عمل کروں گا، سارے حرام ترک کر دوں گا، مجھ سے کہو معاشرے کی کوئی ذمہ داری ہے اس کی بات نہیں کرو، انفرادی زندگی کی بات کرو، انفرادی زندگی کے سارے واجبات انجام دوں گا، سارے آرام ترک کر دوں گا، لیکن معاشرے کی طرف اگر بات اٹھائی اس میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، مجھ سے یہ بتاؤ میں نماز پڑھ لوں یا نہیں پڑھوں، یہ میں کر لوں گا، مجھ سے یہ کہو معاشرے کے اندر نماز پھیلاؤں، یہ میں نہیں کر سکتا. اس پہ توجہ نہیں دوں گا. مجھ سے کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی ذات کے لیے کروں, یہ میں کروں گا. مجھ سے کہو معاشرے کے اندر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں, یہ میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے. عزیزان محترم, یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس سے ہر مسلمان نے گزرنا ہے, چاہے اس کی اپنی ذاتی زندگی ہو, چاہے اس کی معاشرتی زندگی ہو, اس پہلے مرحلے سے سب نے گزرنا ہے. اگر کوئی اس پہلے سے مرحلے سے گزر گیا تب اگلے مرحلوں کے اندر داخل ہوگا. اب ہمارے سامنے جو مشکل آ رہی ہے مجھے کہ اس پہلے مرحلے کو کچھ لوگ ظاہر میں انجام دیں گے, کچھ لوگ باطن میں انجام دیں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی یہ پہلا مرحلہ ایسے انجام پا جائے کہ ظاہر اور باطن دونوں نپٹ جائیں. اس کی تھوڑی سی تشریح اور عرض کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور ان تمام کا ہدف اور مقصد بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا پہلا مرحلہ تھا واجبات انجام پائیں محرمات ترک ہو جائیں, واجب انجام پائیں حرام چیز ترک ہو جائیں. کس حد میں جانا ہے میں نے؟ مثلا فرض کیجئے ایک واجب ہے سچ بولنا, ایک حرام ہے جھوٹ بولنا. آپ کے اوپر میرے اوپر واجب قرار پایا سچ بولنا ہے, آپ کے اور میرے اوپر واجب قرار پایا کہ ہم نے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے. اس ایک واجب کی انجام دہی میں کتنے مرحلے سوچے جا سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے سوچا جا سکتا ہے. ایک آدمی کہے گا میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا, توریا کرتا رہوں گا, توریا کرتا رہوں گا. اچھا وہ توریا اتنا کروں گا کہ اگر اینڈ میں جا کر دیکھیں گے تو جو جھوٹ کا رزلٹ ہے وہ اسی توریا کا رزلٹ ہے. جھوٹ کا رزلٹ کیا ہونا تھا؟ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد اٹھ جانا تھا. توریا اتنی کثرت سے کرے گا کہ اس کے نتیجے میں بھی اعتماد اٹھ جائے گا, پھر وہ توریا جائز ہوگا کیا؟ ہم بھی سمجھ رہے ہوں گے نہیں, اب یہ اس حد میں جا کے توریا جائز نہیں ہوگا لیکن انجام پائے گا. اب ظاہری طور پر تو یہ انجام دے رہا ہے, سچ بول رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا, لیکن اگر روح کے اندر جا کر دیکھیں باطن کے اندر جا کر دیکھیں تو اسلام کا حکم پامال ہو رہا ہے. اس کے پامال ہونے کے نتیجے میں جو معاشرے کے اندر برے اثرات تھے وہ سب کے سب حاصل ہو رہے ہیں. اب جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ اسلام کی جتنی بھی بنیادیں ہمارے پاس موجود ہیں جو انتہا تک بیان کرنے کے قابل ہیں, جتنا بھی ہم اور آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے ان تمام کو بیان کر دیا جائے. ایک ایک چیز اتنی واضح ہو جائے کہ کسی کے لیے غلطی کا امکان کم از کم پہ پہنچ جائے. ہماری جو کوشش ہوگی ان چند دنوں کے اندر جو آپ کے سامنے ہیں کہ جو بنیادی ترین احکام ہیں ان کی روح بیان ہو جائے, اس حد تک بیان ہو جائے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ ترقی حاصل کرے عملی زندگی میں اسے کیا کرنا چاہیے وہ سب اس کو پتا چل جائے, اور ان کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے. ایسا راستہ بیان ہو جائے جس میں رکاوٹ کم ہو جائے. ہم اور آپ کسی نہ کسی راستے پر چلنے کے بعد رکنے کے قائل ہو رہے ہیں. یہ جو رکنے کا مرحلہ ہے یہ میری اور آپ کی ذات سے نکل جائے. اگر یہ کام انجام پا گیا تو ہمارا مقصد کیا حاصل ہوگا؟ ہمارا جو اصلی مقصد ہے وہ وہی ہے جو ہم پچھلے سال کے اشروں کے اندر مسلسل اشارہ کرتے رہے ہیں. اصلی مشکل یہ ہے کہ سب کچھ انجام پائے اور ظہور امام نہ ہو, اس کا مطلب ہے کوتاہی ہو رہی ہے. سب کچھ ہو جائے اور ظہور پھر بھی نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کوتاہی ہو گئی. اب آپ خود تصور فرمائیے, ہم اور آپ ایک امام کے منتظر ہیں, اس بات کو احساس کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری تو آ رہی ہے, لیکن ایک تلخ حقیقت ہر محرم میں ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ تلخ حقیقت کیا ہے؟ اس سال بھی امام کا ظہور نہیں ہوا. پہلا کام تو یہ کیجئے اس حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر احساس کرنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے صاحب, ایک کام ہو گیا وہ یہ کہ لوگوں نے کچھ نمازیں زیادہ پڑھی ہیں, ایک کام یہ ہو گیا کہ لوگوں نے کچھ دینداری میں قدم آگے بڑھائے ہیں, بہت سارے مثبت کام ہوئے ہیں, لیکن ایک تلخ حقیقت اپنی جگہ باقی ہے. وہ تلخ حقیقت کیا ہے؟ امام کا ظہور تو ابھی بھی نہیں ہوا, غیبت ابھی بھی جاری ہے, غیبت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہے, کام کو تو انجام دینا ہے. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمیشہ ہماری اور آپ کی نظر میں ہونی چاہیے. اگر یہ تلخ حقیقت سامنے ہے ہمارے کہ نہیں ابھی حجت خدا تشریف نہیں لائے, اچھا اگر حجت خدا کا ظہور ہوگا تب ایک اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ ان کی نصرت کیسے ہونی ہے. ابھی تو ہم پہلے حصے میں پھنسے ہوئے ہیں, بولی کہ وہ جو حجت خدا نے تشریف لانا تھا وہ تشریف نہیں لائے. عجیب بات یہ ہے کہ ان کی تشریف لانے کے لیے عدد بھی معین ہے, یعنی اگر وہ تشریف نہیں لا رہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور اعلان ہے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. مثلا اگر اس ماہ محرم تشریف نہیں لائے, اس کا واضح مطلب یہ ہم اس ادب کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اچھا اب ممکن ہے تو بھی اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض ہو رہا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو ہال کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, پوری دنیا کے اندر اگر مثلا 20-25 کروڑ شیعہ موجود ہیں تو ان کے مقابلے میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی تعداد ہے کتنی ہے, اگر یہ صحیح کام کریں گے تو امام تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ 25 کروڑ کیا کر رہے ہیں, ہمیں اس سے غرض ہے ہم کیا کر رہے ہیں. 25 کروڑ کچھ بھی کرتے رہے, 25 کروڑ کے جنت میں جانے سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا, میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضایت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا جو جنت سے بڑھ کر مرحلہ ہے, جب میں اپنی ذمہ داری کو انجام دوں گا. اور جب تک امام تشریف نہیں لائے میری پہلی ذمہ داری انجام نہیں پائی ہے. وہ کیا؟ حجت خدا کے لیے اتنی تیاری کہ وہ تشریف نہیں آئے. میری پہلی ذمہ داری یہ ہے, کسی بھی امام کے دور میں رہیں پہلی ذمہ داری وقت امام کی نصرت ہے. آج کے دور میں اپنے امام کی نصرت کرنا چاہوں, پہلی ذمہ داری یہ حجت کا کسی طرح ظہور ہو, غیبت کا خاتمہ ہو. غیبت کا خاتمے کی ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کروں. پہلا کام یہ لوگ اتنے تیار ہوں, پہلے مرحلے میں میں اور پھر لوگ اتنے تیار ہوں کہ مولا تشریف لے آئیں. اگر محرم گزر گیا نہ ندا سنی اور نہ امام تشریف لائے, اس کا مطلب ہے یہ ہدف پورا نہیں ہوا, اس کے اوپر محنت کرنی. اب مجھے بتائیے میرا جیسا آدمی کوشش کرے اس کے اوپر محنت کرے کیا کرے؟ فوراً اپنے ذہن میں سوچوں گا اس کا مطلب ہے جو اب تک ہوا ہے یہ کافی نہیں ہوا, آگے کی سوچنی ہے, آگے کو بڑھانا ہے. اس خاطر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ایک قدر دیندار معاشرہ کن مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے, جس میں وہ پھنس جاتا ہے, اپنے کمال کے راستے میں رک جاتا ہے, کیا کام کیا جائے کہ یہ معاشرہ خود بخود کمال کی سمت بڑھنے کی کوشش کرے. اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جتنی رکاوٹیں ہیں وہ بیان ہو جائیں, جتنے وسائل ہیں جس کے ذریعے سے کمال حاصل کرنا ممکن ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے. آخری ہدف کیا ہوگا؟ آخری ہدف یہ ہوگا کہ لوگ کمال کے راستے پہ چلتے ہوئے اتنے تیار ہو جائیں کہ وقت کے امام کا ظہور ہو جائے. ایک اور بات بھی ہے, اچھا اگر ہم اتنی تیاری میں اتنے آگے نہ بڑھ پائے کہ امام کا ظہور ہو اور موت آ گئی تو ہمیں کیا نقصان اور کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کم از کم اتنا ہوگا مولا کے سامنے کہیں گے مولا جتنا ہم جد و جہد کر سکتے تھے ہم نے اپنے کام کو انجام دے دیا. عزیزان محترم, کبھی بھی میں اور آپ اپنی کسی ترقی کے اوپر یہ نہ سمجھیں کافی ہے, یہ بھی عرض کرتا چلوں, اگر ہم نے واقعی ترقی حاصل کی ہو, واقعی ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ دکھائی ہو, کمال دکھایا ہو, اس غیبت کو کم سے کم میرے اور آپ کے لیے ظہور میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا. دوسروں کے لیے غیبت تھی, میرے لیے کیوں غیبت ہے؟ امام اجتماعی سزا نہیں دیں گے کسی کو. اگر میرے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت تھی کہ میں ظہور میں پہنچوں تو مجھے یقین ہے امام کے لیے, امام کی وجود میرے لیے کم سے کم ظاہر ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کمی یہاں ہے, کچھ نہ کچھ مشکل یہاں پر ہے. ہم لوگ کوئی چیز کیوں نہیں کشف کر پا رہے, کوئی چیز کیوں ہمارے لیے ظاہر نہیں ہو رہی؟ اب ہم لوگ اپنی بعض اچیومنٹس کو, بعض کامیابیوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں اتنا حاصل ہونا کافی ہے. اگر کافی ہوتا تو تبدیلی آ جاتی ہمارے لیے, اگر کافی ہوتا تو ہم اور آپ کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے جو کچھ ہوا ہے نا کافی ہے, اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیں گے اگر ہم کہیں گے کافی ہے. اب ہماری جو خواہش ہوگی وہ کچھ معیار بیان کیے جائیں, کچھ معیار ایسے بیان کیے جائیں جس کے ذریعے پہلے مرحلے میں میں اور آپ اپنے بارے میں کچھ فیصلے کریں کہ جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے یہ کافی ہے یا نہیں ہے, اور اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھنے کا راستہ کون سا راستہ ہے. پہلا ہدف آپ نہیں ہیں, پہلا ہدف ہم اپنے لیے خود ہیں. اپنے لیے ایسے بیان کریں کہ ہمارا راستہ کھلتا ہوا نظر آیا ہمیں, اور انشاءاللہ اگر ہم جیسے سنگ دل کے اوپر اثر پڑے اور کوئی راستہ کھل جائے آپ کا دل انشاءاللہ بہت رقیق ہے, آپ کے دل کے اوپر انشاءاللہ زیادہ اثر پڑے گا, کیونکہ ہم لوگ کثرت سے بولنے والے لوگ ہیں, اتنا بولتے ہیں کہ اپنی بات کا اثر خود ہم لوگوں کے اوپر کم ہوتا ہے. آپ لوگ شاید اتنے بولنے والے نہیں ہیں اس لیے آپ لوگوں کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں گے کہ ایسی باتیں ہو جائیں یہاں پر ایسا کوئی ذکر اہل بیت ہو، ایسا کوئی اسلام کی تعلیمات سے ذکر ہو، ہمارے لیے راستہ کھلے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم سب کے لیے راستہ کھلے، اللہ کے راستے پر، حجت خدا کے راستے کے اوپر بڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہم لوگ کمال کے راستے کے اوپر گامزن ہو سکیں، اتنا ہمارے اندر جذبہ اٹھے کہ اگلے سال ماہ محرم میں پہنچے، ہدف یہ ہے کہ امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب آپ سے ایک گزارش کرنی ہے، اور گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر روز کچھ عملی باتوں کا تذکرہ کریں گے. بعض باتیں بہت بچکانہ سی لگیں گی کہ یہ بچوں والی باتیں ہیں، بعض باتیں نسبتاً زیادہ اہم لگیں گی، بعض باتیں ایسی ہوں گی یہاں سے نکلتے ہی عمل شروع ہو سکتا ہے، بعض باتیں ہوں گی جن پر عمل کرنے کے لیے بہت جذبہ چاہیے ہوگا بہت دیر سے. آپ سے ایک درخواست ہے، کم از کم امتحان کی خاطر، ٹیسٹ کرنے کی خاطر جو قابل عمل ہے اس پر عمل کرنا. نہیں کہہ رہا بے سوچے سمجھے عمل کرنا، ایک دفعہ سوچ لیں سمجھ لیں. ہم دلائل دیں گے، جو دلائل ہم دیں گے ان دلائل کے اوپر آپ غور فرمائیے گا، اگر صحیح لگے عمل کیجیے گا. کوشش یہ کریں گے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس پر خود عمل نہ کیا ہو، کوشش یہ کریں گے. وعدہ نہیں کر سکتے کیونکہ بے عملی بہت زیادہ ہے. کوشش یہ کریں گے جو بھی کہیں گے وہ ایسی بات ہو جس کے اوپر پہلے خود ہم عمل کر چکے ہوں تاکہ اس میں اثر بڑھ جائے، لیکن وعدہ اس لیے نہیں کرتے، بے عملی کا کوئی پتہ نہیں، شیطان بہکا دے انسان کو اس کا کوئی بھروسہ نہیں. پہلی بات بچکانہ سی بات ہے لیکن اس کو لے کر آگے بڑھئے گا. صاحب ایک روایت کے اندر دیکھا، پہلے ایک عالم کا تذکرہ کر دوں، یہ جو سلسلہ عرفا ہے اس میں کچھ عرفا بہت نامی گرامی آئے ہیں گزشتہ 150-200 سال کے اندر. ان نامی گرامی عرفا میں سے ایک اپنے شاگردوں کو یہ کہتے تھے، وہ زمانہ تھا جب مسلمان ممالک کے اندر مغربی موسیقی نئی نئی آنا شروع ہوئی تھی، تو وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہتے تھے کہ انسان کے اللہ کی راہ میں بڑھنے کے ارادے کو کمزور کرنے میں سب سے مؤثر موسیقی ہے. کہتے تھے تمہارا ارادہ خدا کے راستے میں کمزور ہو جائے، اس میں سب سے بڑا وسیلہ ایک موسیقی ہے. اچھا صاحب اس کے اوپر اب جو روایات کا بیک گراؤنڈ ہے، روایات نے کس طرح مذمت کی، وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے. یہ بات شاید کم تر ہمارے پہنائے نظروں میں رہی ہو کہ موسیقی کے ہم لوگ یہ سمجھتے ہوں گے اثرات کانوں کے اوپر ہوتے ہیں، بدن کے اوپر ہوتے ہیں، دل کے اوپر ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا کان بدن دل وہ تو بات کی بات ہے، روح کے اوپر سب سے پہلا اثر ہے. وہ روح کا اثر کیا ہے؟ آپ کا ارادہ اللہ کی راہ میں کمزور ہو جائے گا. اچھا دنیا کی راہ میں آپ کا ارادہ مضبوط رہ سکتا ہے، مثلا آپ نے سوچا بھائی میں 11 بجے دنیا کی خاطر فلاں کام میں صبح 6 بجے انجام دوں گا، وہ آپ ابھی بھی انجام دیتے رہیں گے. کیوں؟ اس میں خدا نہیں ہے، اس میں شیطان ہے. یا کم از کم خدا نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ شیطان ہے نہ خدا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں بڑھنے میں ارادہ کمزور ہوتا رہے گا اس کا جو موسیقی سنتا رہے گا. اچھا اب ظاہر ہے آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے شاید کم لوگ ایسے ہوں گے جو کوئی باقاعدہ موسیقی سنتا ہو، تو آپ کہیں گے کہ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا فائدہ ہے؟ سب شیطان کا نظام ایسا ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو بل ارادہ نہیں تو بل جبر اپنے راستے پر ڈالنا ہی ہے. اپنے طور پر جتنی ترکیبیں کر سکتا ہے وہ کرے گا. مثلا ایک ترکیب کیا ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں درخواست کروں گا اپنے موبائل کی ٹونز کو موسیقی سے تبدیل کرنا. کھلی عمومی بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے ان میں سے ایک ہی ہے، اگر گانے میں موسیقی ہے تو موسیقی ہے اور موبائل کی ٹون میں تو یہ موسیقی نہیں ہے، یہ بھی تو موسیقی ہے. اگر وہ عارف یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ارادے کو اللہ کی راہ میں بڑھنے کے ارادے کو کمزور کرنے میں موسیقی کا اثر سب سے زیادہ ہے، تو جتنی دفعہ آپ کال سن رہے ہیں آپ کا ارادہ کمزور نہیں ہو رہا ہوگا؟ طے شدہ بات ہے کہ ہاں ہوگا. اب دیکھیں کتنی جگہوں پر خواہ نہ خواہ آپ کے کان میں موسیقی پڑتی رہے گی اور آپ کا اور ہمارا ارادہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے احسان محترم. اب آپ کا کام جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا. کم سے کم میں جو آپ سے درخواست کروں گا وہ یہ کہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اپنی موبائل ٹونز کو کم از کم یہ کام کیجیے کہ جو ٹیلی فون کی روٹین کی گھنٹی ہوتی ہے اس میں تبدیل کر دیجیے. یا اگر آپ کا ماحول اجازت دیتا ہے کسی آیت و قرآنی میں تبدیل کر دیجئے، آپ کا ماحول اجازت دیتا ہے سید الشہداء کی کسی نوحے مرسی میں تبدیل کر دیجئے، آپ کا ماحول اجازت دیتا ہے خدا کی کسی رسول کی حمد و ثنا کے اندر تبدیل کر دیجئے، جو آپ کا ماحول اجازت دے. کیونکہ ممکن ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ بھئی اگر ہم فلاں چیز لگاتے ہیں تو ہمارے موبائل بجتا ہے، لوگ ہمیں کچھ اور نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی کم از کم یہ کام کیجئے کہ جو ٹیلی فون کی نارمل گھنٹی ہوتی ہے جس میں میوزک نہ ہو، کم سے کم اس میں تبدیل کر دیجئے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ معاشرے سے کچھ مختلف نظر آئیں اسلام کی خاطر، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں جائے گا، آپ کا فائدہ ہے. کم از کم فائدہ کیا ہے؟ اگر خدا نے متعال کی طرف سے کوئی حکم نازل ہونا ہے کہ اس معاشرے نے فلاں گناہ کیا اس لیے اس عذاب میں مبتلا ہو، آپ تو کم سے کم بچ جائیں اس سے. آپ کیوں پسند؟ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ بھی اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں سب پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے دوسروں میں فرق کیا رہا؟ آپ کو تو دوسروں کو سکھانے والا بننا چاہیے، آپ معاشرے کے اندر نیا طریقہ کار ڈالنے والے بن جائیے. تو ایزان محترم، کم از کم اس چیز سے شروع کیجئے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا ارادہ کیجئے، اور خود بخود آپ تبدیلی کی سمت بڑھنے کی کوشش کریں گے. اپنے ارادوں کو مسمم کیجئے، آج کے دن کے لیے اس چھوٹے سے کام سے شروع کیجئے، اور سید الشہداء کی مدد حاصل کیجئے. سید الشہداء سے نصرت لیں، مسلسل سید الشہداء سے یہ التماس کریں، التجا کریں، باقاعدہ درخواست کریں کہ مولا اپنے راستے پہ چلنے کی سعادت دے. اگر سید الشہداء نے مجھے اور آپ کو ذکر کی یہ سعادت دی ہے، اس کا مطلب ہے آگے بھی بہت کام ہے جو انجام دینا ہے. یہ ذکر آگے بڑھائے گا مجھے اور آپ کو. اپنی زندگیوں کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ لے کے آئیے، کسی بھی جگہ پر رکنے کی کوشش مت کیجیے گا. پانچویں امام کا وہ قول آپ کے ذہن میں رہے، فرماتے ہیں جس کے دو دن ایک جیسے رہے وہ ہلاک ہو گیا، جس کے دو دن ایک جیسے رہے وہ ہلاک ہو گیا. خدا نہ کرے میں اور آپ اس ہلاکت میں کیوں پھنسے. مسلسل بڑھنے کا ارادہ کیجئے. کوشش جو ہماری طرف سے ہوگی وہ یہ کہ ہر روز کچھ نہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں ایسے عرض ہوتے رہیں جس سے میری اور آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کا امکان بڑھے، اور انشاءاللہ سید و سردار کی نظر لطف میرے اور آپ کی شامل حال ہو. توسل کیسے کیا جائے؟ سید الشہداء سے مدد کیسے مانگی جائے؟ بہت سادہ طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا آپ دن کا آغاز کرنے والے ہیں، الحمدللہ ہمارے اور آپ کے معاشروں کے اندر کچھ چیزیں بہت اچھی رائج ہیں. مثلا ایک یہ زیارت کا پہلو کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ چار طرف، کچھ لوگ تین طرف مڑ کر سلام ادا کرتے ہیں. ہمارے کام میں یہ بہت خوبصورت کام ہے اگر اس کو جذبے سے انجام دے دیا جائے. آپ دن میں کم از کم چار پانچ دفعہ تین یا چار معصومین کو سلام کریں، میری اور آپ کی زندگی بدل جانی چاہیے، یقیناً بدل جانی چاہیے. صرف ایک کام کی کوشش کیجئے، ذرا سا ٹھہر کر جذبے سے سلام کیجئے، جذبے سے سلام کیجئے. اور ان کے جواب کا جو عالم ہے وہ میں عرض کرتا چلوں، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف اپنی زوجہ کی وفات پر بہت گریہ کر رہے تھے. ان کی زوجہ کی وفات ہوئی، بہت گریہ کر رہے تھے. ایک شاگرد نزدیک آیا اور اس نے کہا کہ استاد آپ اس مقام معنوی کے اوپر فائز ہیں، اس معنوی مقام کے ساتھ ایک عمر رسیدہ عورت کے جانے پر اتنا گریہ کرنا آپ کے مقام کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کو اس سے زیادہ تحمل دکھانا چاہیے. علامہ طباطبائی نے برا نہیں مانا اور اس آدمی سے یہ کہا کہ اگر تم اس خاتون کے معنوی مقام کو جانتے ہوتے تو یہ بات نہیں کہتے. کہا کہ ہم آگاہ نہیں ہیں. کہا کہ اس خاتون کا معنوی مقام یہ ہے کہ جب وہ بیوی کے قم میں، بیوی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرتی تھیں تو جواب دیتی تھیں، جواب دیتی تھیں. جواب آنے ہیں، ہم لوگوں کی سماعت میں گنجائش نہیں ہے، جواب آنے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے. ایک دیہاتی عالم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ نماز کے دوران رک گیا، آخر پہ پہنچا، السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھا رک گیا، کافی دیر رکا رہا، اس کے بعد نماز کا باقی حصہ پڑھا. تو کوئی عالم اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں نماز کا آگے کا حصہ نہیں آتا، اتنی دیر رکے رہے، دو سلام میں اتنی دیر کرتے ہیں. کہنے لگا جب تک جواب نہیں آتا میں دوسرا سلام کیسے کرتا ہوں، جب تک جواب نہیں آتا میں دوسرا سلام کیسے کرتا ہوں. تو میں ہمیشہ پہلے سلام کے بعد انتظار کرتا ہوں اللہ کا نبی مجھے جواب دے پہلے تاکہ میں دوسرا سلام کروں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا نا. کیوں نہیں سوچا؟ ہمیں معلوم ہمارے دل کے اندر اتنی طاقت نہیں. نہیں کہہ رہا ہم یہ کام ابھی سے کریں گے، لیکن کبھی تو یہ وقت آنا چاہیے نا. دس دفعہ میں سلام کروں، کوئی ایک سلام تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر اتنی طاقت ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہی گریا ہے، یہ سید الشہداء کا کام ہے. ہم نہیں ہیں اس مقام کے اوپر کہ ان بیوی کی طرح سلام کریں تو جواب مل جائے، یا حتیٰ اس دیہاتی عالم کی طرح رسول خدا کو سلام کرے جواب مل جائے. کم از کم اتنا ہونا چاہیے، ان سے ہمارا ایک رابطہ بننا چاہیے. اور اس رابطے کو بنانے میں جتنا مؤثر گریہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر، کوئی چیز نہیں. کوئی چیز اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ہونے والے گریہ سے زیادہ مؤثر نہیں ہے اس کام کے اندر. ہم جب بھی کسی عشرہ مجالس یا سلسلہ مجالس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں سوچتے ہیں اس بی بی کے نام پہ گریہ ہونا چاہیے جس سے امامت کا سلسلہ شروع ہو. ہم بی بی کے وجود مقدس کے بارے میں بہت کم آشنائی رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو بی بی کے صرف نام کے بارے میں اطلاع ہے، ان کی ذات کے بارے میں چند روایات پتہ ہیں جو رسول خدا نے ارشاد فرمائی، اس سے زیادہ ہم بی بی کے نام کو نہیں جانتے، نہ بی بی کے عظیم و شان شخصیت کو جانتے ہیں. رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، استوال قوی اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے. رسول خدا سے کسی نے کہا کہ بی بی کی ذات کیسی ذات ہے؟ رسول خدا نے فرمایا ہے سر من اسرار اللہ، اسرار اللہ تعالی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے بی بی کی ذات. ہمیں نہیں معلوم بی بی کی ذات میں کیا راز ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ عظیم الشان ذات کیسی ذات ہے. ایک موقع کے اوپر چھٹے امام کے سامنے تذکرہ ہوا، چھٹے امام کے حضور میں، پانچویں امام کے حضور میں چھٹے امام تشریف فرما تھے، انتہائی کم سنی میں تھے. پانچویں امام کے حضور میں کسی نے بی بی کے مصائب کا تذکرہ کیا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے اور مٹھیاں بھیج کر کہہ رہے تھے میں اپنی جد ماجدہ کا انتقام لوں گا، میں اپنی جد ماجدہ کا انتقام لوں گا. تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام بی بی کے غم کے اوپر گریہ کرتے رہے، تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام زندگیوں میں بی بی کے غم کے اوپر گریہ کرتے رہے. یہ غم کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ مصیبتیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. ہم بس وہ منظر پہچانتے ہیں جب مولا امیر المومنین کو مدینہ منورہ کے اندر خبر ملی ہے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور بتانے والے نے آ کر بتایا کہ اہلی فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اور مولا امیر المومنین مسجد سے گھر تشریف لاتے ہیں اور علماء کی بیان کی بھی روایت کے مطابق تین دفعہ زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. میں کہوں گا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو علی کی شخصیت کو تو جانتا ہے، یہ شیر خدا ہے، یہ حیدر کرار ہے، یہ صاحب ذوالوقار ہے، اور یہ تین دفعہ زمین کے اوپر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے غم کوئی بہت بڑا غم ہے، صدمہ کوئی بہت بڑا صدمہ ہے. یہ روایتیں بھی لکھی ہیں جس کے مفہوم کو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن روایت میں لکھا ہے کہ جب مولا کفن دینے لگے تو ایک موقع پر ابابا اتار کے پھینک دیا، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا. اب میں یہ سوچتا ہوں وہ علی جو آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، وہ فاطمہ کا کون سا غم دیکھ رہا ہے کہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا ہے. ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم بیوی کا جملہ دیکھتے ہیں مجھ پہ جو غم ٹوٹے، اگر راتوں پر ٹوٹ دے دنوں پر ٹوٹ دے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پہاڑوں پہ ٹوٹ دے تو سنگریزوں میں بدل جاتے ہیں. ہمیں کیا معلوم بیوی نے کون سے غم اٹھائے، ہم کچھ نہیں جانتے بیوی کے غم سے، بس بیوی کے مصائب کو کچھ کچھ سمجھنے کی طاقت ہے اتنا جانتے ہیں. اگر حسین جیسا بچہ مدینے میں اپنی ماں کی قبر پر آئے الوداع کہنے کے لیے، یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے اگر سید الشہداء شب عاشور فاطمہ زہرا کی گریہ کی آواز کو سن رہے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے سید الشہداء کا سر اقدس نیزے کے اوپر بازاروں میں چلے اور فاطمہ کی گریہ کی آوازیں آ رہی ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے. زینب کبرا مدینے واپس پہنچے، حسین کا پٹا ہوا کرتا لائے، یہ سمجھ میں آتا ہے. Yeah. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار، تجھے بی بی کی ذات مقدس کا واسطہ ہے، پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، ہم بصیرت اور معرفت میں محروم لوگ ہیں، پاک پروردگار ان کی بصیرت اور نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہم اور ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، پاک پروردگار ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو موت سے قبل توبہ کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.